الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 13 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سورہ میں سیدنا زکریہ کی دعا مذکور ہوئی، پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبولیت بخشی، ان کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہو گئی، اس کا نام یحییٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا. اور جب یہ بشارت پوری ہوئی، وہ بچہ سن رشد کو پہنچ گیا، تو ہم نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اس آیت کی وضاحت ہم کسی حد تک کر چکے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی جب آئے تو ان کو جو پہلی ہدایت کی گئی وہ یہی تھی، یعنی جب اللہ کی کتاب آ جاتی ہے تو پھر پیغمبر بھی مبعوث ہوں تو ان کے لیے وہ کتاب ہی فیصلہ کن ہوتی ہے. سیدنا یحییٰ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں. جتنے نبی بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ہاں پیدا ہوئے، ان سب کے لیے یہی ہدایت تھی کہ اب تورات دے دی گئی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو. میں نے عرض کیا تھا کہ تھامے رہو کا مطلب کیا ہے، یعنی اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی کو فیصلہ کن سمجھا جائے، اپنے تمام معاملات اسی کے سامنے پیش کیے جائیں. دین کے معاملے میں جو فیصلہ یہ کتاب سنا دے، ہر شخص اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. یہ ہدایت کی گئی. اس کے ساتھ ایک دوسری بات بیان ہوئی ہے، اور نبوت کے باب میں اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ بالعموم پیغمبروں کے ہاں کوئی تعلیم تربیت کا پس منظر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اس منصب کے لیے منتخب کرتے ہیں، ان میں کیا صفات دیکھتے ہیں، کیا خصائص دیکھتے ہیں، یہ تو وہی جانتے ہیں. یہ سوال جب کیا گیا ہے تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اللہ عالم و حیث و یجعل رسالته، اللہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ یہ تاج کس کے سر پر رکھے. لیکن اتنا بتا دیا ہے کہ وہ خیار الناس ہوتے ہیں، یعنی اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے بہترین خلائق ہوتے ہیں. اس کے پس منظر میں چونکہ کوئی تعلیم تربیت جس طریقے سے ہم اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دیتے ہیں، پھر ایک خاص علمی ذوق پیدا کر لیتے ہیں، پھر ہم مختلف آراء قائم کرتے ہیں، ان آراء کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کی تحلیل کرتے ہیں، اس میں بہت سے سہی و خطا کے مراحل سے گزرتے ہیں، ٹرائل اور ایرر، اور اس طرح تدریجی ارتقاء کے ساتھ بڑے سے بڑے آدمی کا فکر وجود میں آتا ہے. یہی اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے. تو پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. پس منظر میں سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. خیار الناس ہیں، اپنے اخلاق، اپنی سیرت اور اپنے کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ ہیں، لیکن اس طرح کے کسی پس منظر کے ساتھ نہیں اٹھتے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نفسی علوم کی طرف رجحان ہے تو کوئی مراقبے ہو رہے ہیں، کوئی منتر سیکھے جا رہے ہیں، کہیں کوئی تپسیا ہو رہی ہے. اگر دوسرے علوم کی طرف رجحان ہے تو پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اور اگر کسی صلاحیت کو نشو و نما دینی ہے، یعنی جیسے شاعری ہے، ادب ہے یا دوسرے فنون ہیں، تو ان کی مشق اور ریاضت ہو رہی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ان کے پس منظر میں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے اس کو دلیل نبوت بنا کے پیش کیا ہے، اور یہ کہا ہے، یعنی رسالت مآب سے کہا ہے کہ ان سے کہو کہ فقط لبست فیکم عمرہ، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کم و بیش 40 سال، یہ جو کچھ اب مجھ سے ظہور پذیر ہو رہا ہے، کوئی ادنا آثار کبھی تم نے پیچھے اس کے دیکھے ہیں؟ پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو اس کو دلیل نبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دے دی، پیغمبری دینے کے بعد اب جو دین دیا گیا ہے اس کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے عالم کی حیثیت بھی پیغمبری کو حاصل ہونی ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کریں، پیغمبر کی حیثیت سے اپنی دعوت برپا کر دیں، اس کے بعد کوئی شخص قرآن مجید کے کسی علمی پہلو کے بارے میں کوئی سوال کرے تو آپ فرمائیں کہ اس کا جواب فلاں شخص سے جا کے لے لو۔ یعنی پیغمبر پیغمبر کی حیثیت سے تو وہی کا محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اس کی مختلف صورتیں قرآن میں بیان ہو گئی ہیں، اس کو اگر کوئی کتاب دینی ہے تو وہ بھی دے دی جاتی ہے، اس کتاب سے متعلق، اس دین کے بارے میں، اس کی شرح و وضاحت کے باب میں، اس کی تفہیم و تبیین کے سلسلے میں، اس کے اجتہادی اطلاقات کے بارے میں ایک پورا علم وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو علم وجود میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم کسی کا پیغمبر کی حیثیت سے انتخاب کر لیتے ہیں تو ہم اس کے اندر یہ صلاحیت بھی بریت کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کے ساتھ دو معاملات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی طرف وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے براہ راست کلام کی صورت میں آتی ہے، کبھی فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، وہ آ کے اللہ کا کلام پہنچا دیتا ہے، کبھی کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی ہے اور پیغمبر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ یہ سب صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار کی جاتی ہیں، وہ سورہ شورہ کے آخر میں ایک ہی جگہ بیان کر دی ہیں۔ لیکن یہ صلاحیت کہ اب اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو، کسی چیز میں علمی رائے دینی ہو، یعنی اپنے دائرے میں، جس دائرے میں پیغمبر سے لوگ رجوع کر سکتے ہیں، یا کوئی اجتہادی اطلاق واضح کرنا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پیغمبری کی طرف لوگ رجوع کریں گے۔ تو اس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے وحی پا کر رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو رسالت اور نبوت کے منصب کے لوازم میں سے یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا سب سے بڑا عالم بننے کی صلاحیت بھی عطا فرما دیتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ اسی کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ تو یہاں یحییٰ کے بارے میں یہی بات کہی ہے، فرمایا کہ ہم نے جب یحییٰ سن رشد کو پہنچ گیا تو اس کو اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہا کہ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو، اور وہ آتینہ الحکم السبیہ و حنان من لدنا و زکا و کان تقیہ، ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا۔ یہ وہی صلاحیت ہے جس کو کہیں حکم سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علم کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جو ایک عالم کے اندر صلاحیت رکھی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا عالم، اس صلاحیت سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خاص طریقے پر نواز دیتے ہیں، اور جب نواز دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس میں بھی انسان کی حیثیت سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کے چاروں طرف پہرے لگا دیے جاتے ہیں، اگر کہیں غلطی کرے تو پھر ہم خود اصلاح کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے دین، دین کی دعوت، دین کا علم بالکل محفوظ صورت میں اس سے صادر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا چیز اس نے آگے منتقل کرنی ہے، کس حیثیت سے منتقل کرنی ہے، وہ بعد کے مسئلے ہیں۔ تو یہاں سیدنا یحییٰ کے بارے میں یہی بات قرآن نے بیان فرمائی۔ یہ حکم کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، اس سے بظاہر ایک آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں اگر قضا کرنا پڑ گیا، یعنی کوئی فیصلہ کرنا پڑ گیا، یعنی فیصلہ صرف دو فریقوں کے درمیان نہیں ہوتا، آراء کے درمیان ہوتا ہے. ایک چیز کو سمجھنے میں بعض اوقات وجوب پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی جامع تعبیر ہے کہ اس میں پیغمبر پھر اپنا فیصلہ دیتا ہے. تو بچپن ہی سے ہم نے اس کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا. دوسری بات یہ فرمائیے، وہ حنانن من لدنہ. اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبروں کی سیرت سوانح یا شخصیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے جس طرح فضائل میں کچھ فرق رکھا گیا ہے، اسی طرح خصائص میں بھی فرق رکھا گیا ہے. سیدنا موسیٰ کی شخصیت ایک اور شخصیت ہے، سیدنا مسیح کی شخصیت اس سے بالکل ہی مختلف ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اپنے خصائص ہیں، سیدنا ابراہیم کا معاملہ ان سب سے بہت منفرد ہے. تو اس میں کیا کیا پہلو ہوتے ہیں اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کو یہ حکم یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت تو دے دی، وہ ہم پیغمبروں کو دیتے ہیں، لیکن خاص اپنی طرف سے ذوق و شوق بھی لیا. یعنی بعض طبائع ہوتی ہیں جن کا مزاج خالص علمی ہوتا ہے، بعض میں قیادت ظہور پذیر ہوتی ہے، قوموں کی قیادت، افراد کی قیادت، اسی طرح بعض میں کچھ دوسری صلاحیتیں. ہم جب عام انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی کئی تفاوت ہے. ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشت برابر گندم پکڑی ہے اور ایک ہی طرح کے دانے اس میں ہیں اور بکھیر دیے ہیں، بلکہ انسانوں کے مابین صلاحیتوں کا بہت تفاوت ہے. کسی کے اندر شعر گوئی کی صلاحیت ہے، کوئی موسیقی کا ذوق لے کے پیدا ہوا ہے، کسی کی طبیعت میں بڑی رقت بڑی نرمی ہے، کسی کے ہاں بہت منطقی اسلوب اور انداز ہوتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ تنوع پیدا کیا ہے، وہ جدت پیدا کی ہے، وہ ندرت پیدا کی ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. تو پیغمبروں کی شخصیت میں بھی یہ چیزیں اسی طرح نمایاں ہوتی ہیں. یعنی کسی کے ہاں ذوق و شوق کا انداز ہوگا، سیدنا موسیٰ کی شخصیت اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی ان کا مزاج ایک بڑے رہنما کا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلے کے ساتھ ایک قائدانہ قوت کا ظہور بھی ہوتا ہے ان کے اندر سے. اس کے بالکل برخلاف سیدنا مسیح کا معاملہ اور طرح کا ہے. تو ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اپنی طرف سے ان کو ذوق و شوق عطا فرمایا، و زکاتن اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا. وہ برم بے والدہ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا خصوصیات ہیں جو ہر پیغمبر میں ہونی ہی چاہیے. کسی پیغمبر کے بارے میں یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا یا ان کے ساتھ زیادتی کرے گا. کچھ چیزیں تو اخلاقی اوصاف کی نوعیت رکھتی ہیں. تو یہ بتایا کہ اخلاقی اوصاف بھی آخری درجے میں تھے اور صلاحیتیں بھی غیر معمولی تھیں، اور ان میں خصوصی رجحان ذوق و شوق اور سوز و گداز کا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے وہ علم بھی دیا جس علم سے حق و باطل کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس طرح گویا سیدنا یحییٰ کی شخصیت کا تعارف کرایا کہ اس درجے کی شخصیت ہم نے منتخب کی، پیدا کی، وہ اللہ کا خاص انتخاب ہے. جب سیدنا زکریہ نے دعا کی ہے کہ میرا کوئی وارث ہونا چاہیے، میرے اعزہ اقربہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میری ذمہ داریوں کو میرے بعد انجام دے سکے، بلکہ مجھے ان سے کچھ اندیشے ہیں، تو آپ عنایت فرمائیں. عنایت ہوئی، اور اس شان کی عنایت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا فرزند عطا فرمایا. تو ارشاد ہوا کہ یہ سب چیزیں ہم نے اس کو دیں. اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے بعض کی میں نے وضاحت کی ہے. میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ حنان آیا ہے جس کا ترجمہ ذوق و شوق یا سوز و گداز رکھنے والی شخصیت کیا جا سکتا ہے. اصل میں لفظ حنان آیا ہے، اس کے معنی محبت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے. یہ طبیعت کا ایک خاص رجحان ہے جس میں رقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، رجوع ہوتا ہے، بڑی لطافت ہوتی ہے. اس طرح کے لوگ قیادت کے لیے تو ایسے موضوع نہیں ہوتے، لیکن دلوں میں اتر کر ان کو تبدیل کر دینے کے لیے بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں. اس کے معنی محبت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر خاص کرم فرماتا ہے تو اسے ان چیزوں سے بھی حصہ وافر عطا کر دیتا ہے، اچھی صلاحیتیں، اچھے رجحانات، اور وہ متعدد ہیں، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی، اس لیے کہ انسان کے قلب و روح کی زندگی انہی چیزوں سے عبارت ہے. اگر اس کے اندر ذوق نہیں ہوگا، شوق نہیں ہوگا، اس کی سطح مختلف ہو سکتی ہے، یا اس کے اندر علم کا رجحان نہیں ہوگا، یا وہ چیزوں کے اندر اتر کر ان کو سمجھنے کا ذوق نہیں رکھتا ہوگا، تو وہ پھر وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جو پیغمبر کی حیثیت سے اسے ادا کرنی ہوتی ہیں. حضرت یحییٰ پر یہ عنایت کس درجے میں تھی، یعنی یہ سب چیزیں جو بیان کی ہیں یہ سب پیغمبروں میں کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہیں، لیکن جب کسی کے بارے میں خاص طور پر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بدرجۂ اتم ہے، یعنی وہ آخری درجے میں ہیں یا بڑے درجے میں ہیں. ان میں یہ کس درجے میں تھیں، اس کا کچھ اندازہ انجیل میں ان کے ارشادات سے کیا جا سکتا ہے. انجیل میں جو سیدنا یحییٰ کے ارشادات نقل ہوئے ہیں وہ بڑے دل نواز ہیں، ان کو پڑھیے تو قرآن مجید نے یہاں جو ان کی شخصیت کی تصویر کھینچی ہے وہ بالکل سامنے آ جاتی ہے. ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا دعوت دینے کا انداز، ان کا زندگی بسر کرنے کا انداز بڑا ہی منفرد ہے. یعنی امام فراہی نے جو یہ کہا ہے کہ یہ دونوں، یعنی سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح، یہ انسانوں سے زیادہ فرشتوں کے قریب محسوس ہوتے ہیں اپنی طبیعت کے لحاظ سے. اس کا کچھ اندازہ انجیل میں ان کے ارشادات سے کیا جا سکتا ہے. ان کی دعوت کا ایک خاص رنگ تھا، یعنی پیغمبر دعوت دیتے ہیں، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی ہے آپ پر، قرآن خود ایک دعوت و انذار کی کتاب کی حیثیت سے نازل کیا گیا ہے، اس کو آپ نے پڑھ کے سنایا ہے، اور مختلف مواقع پر اور مختلف انداز سے پڑھ کے سنایا ہے، اپنے گھر میں لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے، حرم میں کھڑے ہو کے پڑھ کے سنایا ہے، کسی موقع کے اوپر لوگوں کو بلا کے ان کے سامنے قرآن پیش کیا ہے. تو یہ انداز ہیں کہ کیسے پیش کیا. اس کی کچھ تصویریں بھی ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہیں. تو ان کی دعوت کا بھی ایک خاص رنگ تھا، وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے، یعنی جس وقت وہ دعوت دیتے تو اس کے ساتھ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. بنی اسرائیل ایک مسلمان قوم ہے، بلکہ پہلی مسلمان قوم ہے، تو مسلمان قوم کی حیثیت سے وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، آخرت کے ماننے والے ہیں، اللہ کی شریعت کے حاملین میں سے ہیں. تو اگر ان کے ہاں تبدیلی آتی اور وہ ان کی دعوت سے متاثر ہوتے تو ان سے توبہ کراتے، اور توبہ کرنے والوں کو روح و جسم دونوں کی پاکیزگی کے لیے غسل کراتے تھے. یعنی جب کوئی توبہ کر لیتا تو کہتے کہ اب تمہاری روح کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. دین کی دعوت پاکیزگی کی دعوت ہے، دین کا مقصد پاکیزگی ہے، نہ وہ کوئی دنیا کا نظام الٹنے کے لیے آیا ہے، نہ وہ کام کرنے کے لیے آیا ہے جو لوگ اس دنیا میں اس سے متوقع سمجھتے ہیں. وہ روحوں کو، دلوں کو، دماغ کو، جسم کو، ہر چیز کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہے. اس کو قرآن مجید ایک ہی لفظ میں ادا کر دیتا ہے، تزکیہ، پاکیزگی حاصل کرنا. یہ پاکیزگی ہی دین میں مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پاکیزگی حسن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فردوس بری ہے وہ حسن کا منتہائے کمال ہے. اگر فردوس میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ بناؤ، یعنی اس کے ماحول سے موافقت پیدا کرو. وہ کیسے ہوگی؟ وہ پاکیزگی کا منتہائے کمال ہے. تم دنیا میں پاکیزگی حاصل کرنے کی صحیح کرو، پاکیزگی بدن میں بھی، پاکیزگی خورونوش میں بھی، اور پاکیزگی اخلاق میں بھی. تو پاکیزگی ہی اصل میں پورے دین کی حقیقت ہے، وہی اس کا مقصد ہے. وہ پاکیزگی کے لیے ان کو غسل کراتے تھے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ جب انہوں نے توبہ کی ہے تو ان کے ظاہر و باطن کو اب ایسے ہی پاکیزہ رہنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض روایتوں میں بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تلقین کی کہ تم ایمان لا رہے ہو تو غسل کر لو، تاکہ آدمی کو نفسیاتی طور پر یہ محسوس ہو کہ میں نے وہ سارا میل کچیل اتار دیا ہے، اب میں ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا ہوں. اسی بنا پر، چونکہ وہ بڑے اہتمام سے غسل کراتے تھے، اسی بنا پر انہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا، جان دی بپتسٹ کہا جاتا ہے. انہیں مسیح علیہ السلام کا ارحاس بھی کہتے ہیں، وہ گویا ان کی مرادی کر رہے تھے، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سیدنا مسیح نے منادی کی ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے پیغمبر کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا اور وہ میرے بعد آئے گا، ایسے ہی وہ بھی منادی کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ان کی منادی کرتے تھے کہ توبہ کرو، اس لیے کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اسی طرح کہتے تھے کہ میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ بڑے ہی دلنواز الفاظ ہیں، گویا تم اس وقت بنی اسرائیل کو کہا ہے، اس وقت ہنستے بستے گھرانے نہیں ہو، بظاہر تو تمہاری بستیاں ہیں، تمہارے شہر ہیں، ان کی رونق ہے، تمہارے بازار ہیں، ہنگامے ہیں، لیکن اصل میں تم بیابان ہو چکے ہوئے ہو۔ تو اس لیے میں تمہارے اندر پھول کھلانے کے لیے آیا ہوں، میں تو بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ تو اس طرح دعوت دیتے تھے۔ قرآن مجید نے یہاں اس پہلو کے لیے لفظ حنان کو استعمال کیا ہے۔ دوسرا لفظ استعمال کیا وہ کانا تقیہ، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا۔ نہایت پرہیزگار، تقوی یا پرہیزگاری، یہ ظاہر ہے کہ دین جو لباس یا پیرہن چاہتا ہے کہ ہم پہن لیں، اس کے لیے یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ یعنی انسان اپنے پورے وجود کو اس قاعدے میں لے آئے، اپنی عقل کے تابع کر دے، خواہشات کی اسیری سے نجات پا لے، اور ہر موقع پر ہر فیصلہ اس روشنی میں کرے جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تقوی انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کیا کہ حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ یہ متی کی انجیل میں ان کے الفاظ ہیں، جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا، یوحنا یعنی وہی یا یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زہد و تقویٰ میں بھی وہ کس مقام پر تھے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، ان کی ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی، یعنی پیغمبروں میں یہ بہت منفرد ہیں دونوں، انہوں نے دنیا کی سب آلائشیں اپنے ہاں سے اتار کے پھینک دی تھی، ان کی ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی۔ انہوں نے توبہ کی منادی اس زور شور سے کی کہ اس سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بھی حال ہی نے کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے، اور اگر آپ بائبل کو پڑھیں، خاص طور پر اناجیل کو، تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ایسی ہے۔ انہوں نے توبہ کی منادی اس زور و شور سے کی کہ اس سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ ہیکل میں تقریر کرتے، جو ان کا معبد ہے، سیدنا سلیمان نے جو مسجد بنائی تھی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، وہاں جاتے تھے، ہیکل میں تقریر کرتے تو لوگوں کے دل دہل جاتے، لیکن اس دنیا سے ان کا تعلق صرف دینے کے لیے تھا، اس سے انہوں نے لیا کچھ بھی نہیں۔ جنگل کے شہد اور اس کی ٹڈیوں پر گزارا کرتے، کمبل کی پوشاک سے بدن ڈھانکتے، اور جس سر کو چھپانے کے لیے اس دنیا میں کوئی چھت نہیں بنائی، اس کو خدا کی خاطر کٹوا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی کوئی گھر نہیں بنایا، نکاح بھی نہیں کیا، نہ بچے ہوئے، نہ خاندان بنا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تجرد اور ترک دنیا کی زندگی ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ زندگی اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو ہمارے دین میں جو عمومی ہدایات ہیں ان میں تو اس چیز کی ترغیب نہیں دی گئی، بلکہ بتا دیا گیا ہے، اور خود قرآن میں اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رہبانیت نبتدوہا، یہ ترک دنیا، یہ رہبانیت، یہ مسیحیوں نے اپنے ہاں ایجاد کر لی ہے، ما کتبناہا علیہم، ہم نے یہ ان پر کبھی لازم نہیں کی تھی۔ عمومی قانون یہی ہے، لیکن جس وقت کوئی خصوصی ذمہ داری کسی شخص کو دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے قوانین پھر عمومی نہیں رہتے۔ اس کی سب مثالیں قرآن میں بھی ہیں، حدیثوں میں بھی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کے منصب پر فائز کیا گیا تو آپ کے معاملے میں نمازوں کی صورت وہ نہیں رہی جو ہم لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا کہ وہ ایک چھٹی نماز بھی لازماً پڑھیں گے، تہجد کی نماز ہے۔ روزوں کے معاملے میں بھی اسی طرح بعض خصوصی معاملات ہیں جن کو حضور نے خود بھی بیان فرمایا ہے۔ بیویوں اور نکاح کے بارے میں بھی بعض خصوصی ہدایات آپ کی نبوی حیثیت کے لحاظ سے آپ کو دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ایما فرمایا کہ یہ آپ کو نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اب کرنا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، اور اس میں اگر قرآن میں اس کو دیکھیں تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ جو ہم قانون دے رہے ہیں، خالصتاً لک من دون المومنین، یہ عام ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ خالص تمہارے ہی لیے ہے۔ سیدنا مسیح کی حیثیت بھی بالکل یہی ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی مدینہ میں آ کے حکمران کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لیں تو اختیاری فقر اختیار کر لی، یعنی عام حالات میں آپ کھائیں کمائیں دنیا کی زینتیں حاصل کریں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب تک میں مہاجرین کو آباد نہیں کر لیتا، اور اس میں بڑا وقت لگا ہے، 2 دن نہیں لگے، اس وقت تک میں پہلے ان کی ضروریات پوری کروں گا، اس کے بعد میرے گھر میں کچھ جائے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ منصبی ذمہ داریوں کے لحاظ سے یہ دونوں، سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح، یہ عام پیغمبر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبری کا ایک منصب قائم کیا، اس کی تاریخ کے بارے میں میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس کا پہلا مرحلہ وہ تھا جو سیدنا ابراہیم پر ختم ہوا ہے، اس کے بعد بھی کسی حد تک جاری رہا لیکن بتدریج اس کو ختم کر دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجتے تھے، اور پھر اس قوم کے لیے اللہ کی عدالت زمین پر برپا ہو جاتی تھی، اور زمین ہی پر اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا تھا، آخرت کے فیصلے تو ہوں گے مرنے کے بعد۔ یہ طریقہ رہا، اس کی بہت سی مثالیں قرآن نے بیان کی ہیں، سیدنا لوط ہیں، اس سے پہلے شعیب ہیں، اس سے پہلے دوسرے پیغمبر ہیں جیسے ہود ہیں، صالح ہیں، یہ سب گویا اسی سلسلے کے پیغمبر ہیں۔ سیدنا ابراہیم کے بعد پھر بتدریج نبوت کو ان کی اولاد میں خاص کر دیا گیا، اور پھر سیدنا موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی تو گویا پہلی مسلمان قوم باقاعدہ منظم طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخاطب ہوئی، بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا خصوصی خطاب انہی سے۔ تو ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور ایک بڑی ذمہ داری دی ہے تو ان کے لیے بھی بعض خصوصی احکام ہیں، ان کی الگ تفصیلات ہیں۔ ان کے یہ آخری پیغمبر ہیں، یعنی سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح، کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ اپنی قوم پر حجت تمام کر کے اسی دنیا میں اس کے لیے عذاب و ثواب کا فیصلہ کر۔ یہ غیر معمولی مشن تھا جو ان دونوں کو دیا گیا، وہ محض پیغمبر ہیں ہی نہیں، اس سے کہیں بڑا منصب ہے جس پر فائز کر کے ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھیں گے آگے حضرت مسیح کے معجزات کی نوعیت بڑی غیر معمولی ہے، پیدائش بڑی غیر معمولی ہے، یعنی سارے ہی قوانین بالکل تبدیل کر دیے، اور اس درجے میں جب اتمام حجت ہو گیا ہے تو پھر وہ اعلان کیا ہے جب سیدنا مسیح کو اٹھایا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ انی متوفیق و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ مسیح واپس آ جاؤ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں وفات دیں گے اور ان ظالموں سے الگ کر کے تمہیں اٹھا لیں گے، ان کے کفر سے تمہیں پاک کریں گے، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک تیرے منکرین پر غلبہ دیے رکھیں گے۔ یہ اعلان کر کے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ اب بنی اسرائیل کو قیامت تک اللہ کے عذاب کا مورد بنے رہنا ہے۔ تو یہ خصوصی حیثیت ہے ان پیغمبروں کی، جس وجہ سے انہوں نے پھر گھر نہیں بسایا، انہوں نے بچے نہیں پیدا کیے، انہوں نے پھر دنیا سے اپنے آپ کو بالکل غیر متعلق کر لیا۔ اس کی کچھ مزید تفصیلات ہیں، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔